آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. آج ہم سورۃ نور کا بہت ہی اہم سبق کرنے والے ہیں. صرف اس ایک سبق کو سننے کے بعد انسان کو دو مختلف قسم کے خیال آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ خیال کس کو آتا ہے؟ جو فطرت کے مطابق جی رہا ہوتا ہے, جس نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھا ہوتا ہے کہ اس میں اور اللہ کے دین کے نفاذ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک دوسرا رویہ ان آیات کو سننے کے بعد آئے گا اور وہ کیا, اوف یہ بھی یہ بھی یہ بھی, اتنا مشکل اتنا مشکل. تو دونوں میں سے جو کیفیت آپ کی ہو, آپ اگر پہلی کیفیت پہ تو آپ کا حال ایسے ہے کہ جس نے گھر پہلے ہی صاف کیا ہو, اگر اس کو کوئی کہے کہ کل آپ کے گھر کی انسپیکشن ہے یا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو وہ کہے گا نو پرابلم, ہلکی سی جھاڑ پھونک اور کریں گے گھر صاف ہو جائے گا. لیکن دوسری صورت اس کی ہے کہ جس نے گھر اتنا میسی کر دیا کہ ایک دن میں تو صاف ہونا ممکن نہیں, تو وہ ایسی آیات کو سن کر پھر پریشان ہوگا. لیکن میں آپ دونوں ہی کو تسلی دے دوں کہ چاہے آپ پہلے گروہ میں ہیں یا آپ دوسرے گروہ میں ہیں, آپ کو پریشان نہیں ہونا. اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور مجھے موقع دیا کہ ہماری زندگی میں ہی یہ کلین اپ ہونے لگ گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو سننے کی اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو مشکل نہیں ہوگا. تو پریشان نہ ہوں, گھبرائیں نہیں. سب سے پہلی چیز آپ یہاں آج کے سبق کے ناطے سے یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے پچھلے دو جو لیسن تھے یہ زنا اور زنا کی تہمت کے بارے میں تھے. آج کے سبق سے لے کر آگے تک سد ذرائع زنا کا ذکر ہے. آسان لفظوں میں کیا ہے, زنا کو روکنے والی کیا عملی کوششیں ہیں. اسلام دین فطرت ہے, سورت کے شروع سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اور اسلام کا مزاج ہمیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اسلام کا مزاج زنا کو پسند کرنے والا ہے ہی نہیں. تو کچھ اس قسم کے کام کرو کہ جس کے بعد تمہیں اللہ کی بات کو ماننا آسان ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کے شروع میں جو فواہش اور بے حیائی کی بات تھی, اب یہاں سے اس کے عملی اقدامات ہیں, اور اس میں پہلا مسئلہ استیذان کا ہے. استیذان کہتے ہیں کہ اجازت لے کر کہیں جانا بغیر اجازت کے, سر دھاڑ منہ پھاڑ جا کے رات کو دن کو کسی کے سر پہ سوار ہونا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے, چاہے آپ سرپرائز دینے کے شوق میں ہوں چاہے آپ بے تکلف ہونے کے شوق میں ہوں. پھر دوسری چیز ان آیتوں میں جو آج ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے عورت اور مرد کے لیے پردے کے احکامات. جتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ موضوع کھول کے بیان کر دیا ہے, لگتا ہے کہ اب تو گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں پردے کا موضوع بالکل ویسا ہی موضوع بن گیا جیسے بنی اسرائیل کا گائے کا موضوع تھا. کیسی ہو, کب کریں, کس رنگ کی ہو, جب آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ٹیلی کرواؤں گی, نہ کروا سکی یاد کرا دیجئے گا کہ آج ہم نے پردے کے موضوع کو گائے کا مسئلہ بنا لیا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کو, تو انشاءاللہ آج اس پہ سیر حاصل بحث کریں گے. جس کے دل میں جو بات ہے وہ دل کھول کے پوچھ سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دلوں سے پوچھیں گے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, کیا اس حکم پہ توجہ ہے کہ توبہ کر لو تم سارے کے سارے. یعنی اجتماعی توبہ کا ذکر ہے کہ اس مسئلے میں ایک سسٹم کی بات ہے. یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ پردہ کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے, پردہ ایک سسٹم ہے, پردہ ایک طرز زندگی ہے, اور پردہ لانے کے لیے اجتماعی ماحول بنانے لازمی ہے. پھر آج کے سبق میں ہمیں محرم رشتوں کی لسٹ بھی ملے گی. سورۃ نساء میں چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے عورتوں کے ناطے سے پڑھ لیا تھا کہ کون کون سی عورتیں محرمات ہیں, یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں آج ہم مرد رشتوں کی لسٹ پڑھیں گے, اور آپ بھی اس لسٹ کو سنتے پڑھتے وقت چیک کر سکیں گے کہ بس ان کے علاوہ جن کے سامنے میری زینت کھلتی ہے وہ کہاں تک ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. زینت کی باتیں بھی ہیں آج کے سبق میں کہ زینت جائز ہے, کیا کریں, کس حد تک کریں. تھوڑا سا آپ کو انداز بھی بتا دوں آج کا سبق پڑھانے کا, چونکہ بہت سارے اس میں احکامات ہیں, قرآن کی آیتیں اتنی واضح اتنی خوبصورت ہیں, میں کوشش کروں گی کہ اینڈ تک پورا سبق ایک دفعہ آپ کے ساتھ آیتوں کی روشنی میں گو تھرو کر دوں. اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکشن کے سٹائل میں مختلف فی زمانہ جو آج کے دور کے ہمارے ایشوز ہیں ان کو دیکھیں گے. تو گویا کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پورا سبق A to Z سننا پڑے گا. پھر اس کے بعد کوئی ذہن میں سوال ہے, کوئی بات ہے या आपको कोई बात ना मिले तो फिर आप कहीं और से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 27 से। आयत नंबर 27, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। इस पुकार को भी दिल पर महसूस कीजिएगा। ईमान कबूल करने वालों से ख़िताब है, और जो ईमान कबूल कर लेता है उसको अल्लाह का हुक्म कबूल करना मुश्किल नहीं लगता। और आमनू बज़ाहर तो मुज़क्कर का सीगा है, लेकिन इसमें फ़ीमेल भी है, और ये कुरान पाक में बहुत जगह हुआ। क्या करो या क्या ना करो, यहाँ डोंट्स की बात है। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो। यानी जिस तरह अपने घरों में चले जाते हो, उस तरह दूसरे घरों में ऐसे ही नोट के चले जाया करो। और लफ्ज़ बुयूतन बैत की जमा, बैत, बैत का लफ्ज़ है बाता यबीतु से है। बाता कहते हैं रात गुजारना। पीछे आप बहुत डिटेल से सूरत निसा में तकरार के साथ पढ़ चुके हैं वो जो वाक़या था, जिसमें ख़ानदान का शख्स होने की वजह से बशर बिन तामा के ऊपर लोगों ने कुछ उसकी साइड ली थी। तो वहाँ लफ्ज़ जुबीतून बहुत दफ़ा आपने पढ़ा था, इस जुबीतूना, जब तुम रातों को बातें करते थे, वही है, ठीक है। और यहाँ लफ्ज़ बुयूतन नकीरा में आया है, यानी कॉमन नाउन में आया है, तो यहाँ इससे फिर मुराद आम घर है। घरों की अमूमन चार किस्में होती हैं, वो समझ लें साथ साथ ही तो इंशाल्लाह बात वाजे होगी। एक तो होता है इंसान का अपना घर, ठीक है, जहाँ इंसान खुद रहता है वो उसका अपना घर है। अब घर से मुराद ये नहीं कि आप ओन करते हैं या किराए पे रहते हैं, मुराद ये कि जिस घर में आपका सामान है, जिसको आप अपना कहते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी दूसरे के आने का कोई धड़का नहीं होता। दूसरी किस्म के वो घर होते हैं जिसमें कोई और भी रहता है और आप भी रहते हैं। अपने मुल्क में हों तो आप इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अगर आप यूके में रह रहे हैं, लंदन में ख़ासतौर पे, तो आप कहेंगे शेयरिंग रूम। एक ही घर को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। अब इस घर में ख़तरा क्या होता है कि कुछ नॉन महरम भी होंगे, गैर औरतें हैं तो गैर मर्द भी होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेंगे तो वहाँ अपने महरम भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, यानी ये दूसरी किस्म के घर हैं जिसमें मिली जुली चीज़ें होती हैं। तीसरी किस्म के वो मकान होते हैं कि जिसमें कोई रह भी सकता है कभी और कभी नहीं भी रह सकता, यानी होपफुली किसी वक्त वो खाली होते हैं। यानी ये वो होते हैं कि जहाँ ज़रूरत के लिए लोग थोड़े दिन के लिए रहते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। मसलन ज़रूरत की चीज़ें, हॉस्पिटल, वहाँ कोई रहता तो नहीं है, होटल, खाना खाने चले गए, यानी जहाँ इंसान अपनी किसी वक्ती ज़रूरत के लिए रहता है और जहाँ यानी बस इंसान रह नहीं सकते, ठीक है। और इसमें आपके स्कूल, मदरसे, मस्जिदें और आमदोरफ्त की जगहें आ जाती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ गैर बुयूतिकुम में ये सारी ही चीज़ें डाल दी, ठीक है, कि तुम जब अपने घरों के सिवा किसी दूसरे के घर में दाखिल हो तो ऐसे ही मुंह उठाकर ना चले जाओ, बल्कि क्या करो, हत्ता, यहाँ तक के तस्तानिसु, यहाँ तक के तुम उन्स हासिल कर लो। और इसका एक बड़ा खूबसूरत तर्जुमा हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी रज़ा मालूम कर लो। अब उन्स मालूम करना, रज़ा मालूम करना क्या है, कि वो तुम्हें खुशी से इजाज़त दे आने की। बाज़ दफ़ा मुरव्वत के मारे कोई कह देता है अच्छा आ जाए, सर पे खड़े हो गए दरवाजे पे, तब अगला दरवाज़ा तो नहीं बंद करेगा ना, या आप पहुँच ही गए हैं वहाँ। तो मुराद क्या है कि जब भी किसी के घर जाओ तो उससे इस तरह की इजाज़त लो कि जो जा रहा है उसको वहाँ अच्छा प्रोटोकॉल मिले, और जो बुला रहा है या जिसके घर में जा रहा है वो उस वक्त अपनी किसी ऐसी मजबूरी में ना हो कि इसको अच्छी तरह से वो डील ना कर सके, और अच्छी तरह डील नहीं करेगा तो नुकसान किसको होगा। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस बात की इजाज़त दी कि तुम दूसरों के घरों में जाओ, ठीक है, लेकिन एक पाबंदी लगा दी, और वो क्या है कि ऐसे ही हर वक्त ना चले जाओ, बल्कि तस्तानिसु, और साथ ही कह दिए वतुसल्लिमु अला अहलिहा, उसके घर वालों पर सलाम भी पेश करो। अब ये तरीका है, इसको मैं हदीसों की रोशनी में आपको सुना दूंगी कि उन्स हासिल करना और सलाम करना इससे क्या मुराद है, लेकिन यहाँ एक असूल मिल गया कि जब इजाज़त मिल जाए कि आइए तो कलाम क्या होना चाहिए, पहला घर में जाते ही अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया जाएगा। इस काम से फ़ायदा क्या होगा, ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है। कैसे बेहतर है, अभी इसको देखते हैं। لیکن یہ حکم کیوں دیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا کہ جائیں کیسے، اب نہ جانے کی کیا شرطیں؟ اگلی آئے ساتھ لیں گے تو موضوع پورا ہوگا. آیت 28، فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ، ہے ہی کوئی نہیں، تم نے سلام بھی کیا، نوک بھی کیا، اجازت بھی مانگی، آگے سے کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر خود سے ہی نہ سوچ لو کہ چلو پھر میں چلے ہی جاتا ہوں اندر. اور یاد رکھیے کہ جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس دور میں دروازے تو دروازے، بعض گھروں کے باہر پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس طرح سے وہ ایک چوکھٹ سی بنا کے گزر جاتے تھے اور پردے کے بغیر ہی رہنا پڑتا تھا، کچھ کے گھروں میں پردے ہوتے تھے. تو اب احتمال ہے نا کہ کسی بھی وقت کو پردہ کھول کے آ جائے، اور پردہ نہیں ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، کیونکہ اگر اس چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو گئے تو اندر نظر پڑنے کا ڈر ہوتا تھا. تو اس لیے کہا کہ خود نہ داخل ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم تو کئی کی لاکس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، سیفٹی لاک ہے، فلاں فلاں، تو ہر طرح کے ماحول کو سامنے رکھیے. یہی قرآن دیہاتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، یہی جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، یہی کچی بستیوں والوں کے لیے، اور یہی ماشاءاللہ ہمارے پوش گھروں کے لیے بھی ہے. لیکن حکم سب کے لیے ایک ہی ہے کہ داخل نہ ہو جب تک کہ اندر سے کوئی آواز نہ آئے، حتی یوزن لکم، جب کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. یعنی خالی گھر میں بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں. یہ بھی اتنا بڑا حکم ہے. بعض دفعہ انسان کسی کے گھر کی چابیاں رکھتا ہے، بعض دفعہ انسان کے پاس کوئی ٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے، تو مالک کی اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے خوبصورت بھی کوئی دین ہو سکتا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا، اب اس سے بھی سخت حکم. چلے پہلی تو بات ہے گھر میں تھا ہی کوئی نہیں، آپ نے بھی سوچ لیا کہ اچھا ہم بغیر اطلاع دے کے آگے، کوئی بات نہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے، چلو دل برا نہیں ہوگا، اپنے بھی غصہ آئے گا نا کہ پہلے پتہ کیوں نہیں کیا، چلو صبر ہو جائے گا. لیکن یہ وہ حکم ہے جس پہ صبر آتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کے اس حکم پہ یقین نہ آ جائے. اب آپ کسی کے گھر گئے، بڑے دھندناتے سرپرائز دیتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، چلو آج چلتے ہیں، بچوں کھانا بھی ادھر ہی کھائیں گے، اور آنٹی کو دیکھنا سرپرائز دے دیں گے، اور کیا ہوا ابھی تو رات کے 11 ہی بجے ہیں، ویکینڈ تو ہے، صبح فجر تک وہاں بیٹھیں گے. آپ دھندناتے ہوئے گئے، نوک کیا، بیل کی، کچھ نہیں کچھ نہیں، چلے اب آپ پریشان ہو کے آ گئے. اور دوسری صورت ہے کہ آپ نے ایک بیل کی، پھر دوسری کی، اور بیل بھی ایسی کی کہ انگلی نہ اٹھائی، تو اندر سے آواز آتی ہے فرجو، لوٹ جاؤ، جاؤ ابھی نہیں آ سکتے، یہ ٹائم نہیں ہے تمہیں ملنے کا، تو فرجو، لوٹ جاؤ. یہ کیسا دین ہے؟ کیا یہ رشتے نہیں توڑوا رہا؟ یہ دین تو کسی کو خوشی نہیں دیکھ سکتا. ہم تو اتنے اچھے موڈ میں آئے تھے کہ ویکینڈ کی نائٹ مناتے ہیں، صبح آئیں گے آنٹی کے گھر سے، اور بچوں نے بھی اپنے چھپا کے سلیپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے اندر، اور کہیں نہ کہیں نائٹ سوٹ چھپائے ہوئے تھے کہ وہ ایک دفعہ کہیں گے اب ادھر ہی سو جائیں نا، تو ہم سو جائیں گے، کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں. ادھر تو کہانی الگ ہو گئی، فرج ہو جاؤ، گو ہیڈ، ہوا اس کا الگ ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہ ہے وہ حکم جس کو اگر ہم یہاں تک دیکھیں، لیکن اگلی آیت میں تھوڑا سا اس کا معاملہ پورا ہونا ہے، تو اس کو بھی ساتھ ہی لیں گے. آیت 29، لیس علیکم جناحون، یعنی ہر دفعہ ایسا ہی حال نہیں ہوتا جو کتنی سنجیدہ کوشش ہو، بلکہ کبھی کبھی حالات فرق ہوتے ہیں. وہ کیا؟ لیس علیکم جناحون، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان تدخلوا بیوتن، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونتن فیہا، جہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، غیر رہائشی گھر، جہاں کسی کے رہنے کی امید ہی نہیں ہے، اور فیہا متاع لکم، جن میں تمہارے کچھ سامان ہو. مراد سٹورز، کوئی گودام ہے، کوئی دکان ہے، کوئی سٹوریج رکھا ہوا تم نے کہیں اپنا سامان، جس کے اندر تمہارا ضرورت کا کوئی معاملہ ہے. اور اگر انہوں نے اوپن کا سائن کھولا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. یا آپ نے کسی بھی دکان کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چابی آپ کے پاس ہے، رات کو آپ کو چیز کی ضرورت پڑ گئی، پھر چلے جاؤ، نو پرابلم. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہ حکم بظاہر اگر ہم عقل کی تختی پہ رکھیں گے نا، تو ہمیں اس میں بہت سارے شبہ اور اعتراض ملیں گے کہ یہ تو معیوب بات ہے، یہ تو کوئی مہذب پن نہیں ہے. تو آئیے ذرا بھی اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں حکمت کیا ہے. پہلی بات آپ دیکھیے کہ جب گھر کی بات ہوتی ہے، ہم پیچھے سورت نحل میں کیا پڑھ چکے ہیں گھروں کی خوبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر کون سے ہیں؟ جس میں تم سکون پاتے ہو، ہیں، یاد آپ کو آیت کہ وہ گھر جس کو اللہ نے تمہارے لیے جائے سکون بنایا. گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بالکل دوسروں سے بے نیاز کر کے رکھنا پسند کرتا ہے. ہم سارا دن باہر رہیں، ہماری خاطریں ہوں، ہماری خدمت ہو، ہم کھائیں پئیں شاپنگ کریں، لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جو ہی ہم گھر جاتے ہیں تو ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. باہر کے کپڑے ہلکے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، نرم کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتے ہیں. گھر میں جب بندہ اس قسم کے حال میں ہوتا ہے تو انسان پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی اس کو اس حال میں دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا. سورۃ نحل میں آتا ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیے. اللہ کے نبی نے اپنے قول اور عمل سے اس کی تاکید بھی کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے ہم مسلمان ان پر عمل کرنے سے غافل ہو گئے. پڑھے لکھے ایون نیک لوگ بھی اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی کئی مہذب قومیں ہیں نا، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. وہ پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ایک مہینہ کہ اچھا آپ نے آنا ہے تو کس دن آئیں گے، کس وقت آئیں گے، اچھا ذرا جانے کا بھی وقت بتا دیں. اور ہم کہتے ہیں دیکھو یہ کیا امریکن ہے. کبھی آج بھی کوئی ہم سے کوئی کہے نا کہ اچھا جی فون کر کے السلام علیکم میں آپ کے گھر آ جاؤں. میں خود اپنے عمل سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کئی دفعہ پاکستان جانے کے بعد جو رشتہ داروں کے گھر جانا ہے تو ان کو فون کر کے پوچھیں آ جائیں، تو وہ مذاق اڑتے ہیں، اچھا جی یہ کیا امریکن طریقہ ہے، جب مرضی آئیں آ جائیں بیٹھیں، نہیں آپ بتا دیں ٹھیک ہے. یہ کیا غیروں والی باتیں آپ کر رہی ہیں. یعنی ہمارے ہاں محبت کیا ہے کہ اگلا کے سر پہ سوار رہو. اچھا ایک اور ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے، کسی کو پہلے فون کریں. جیسے مثال ہے میں لاہور جاتی ہوں تو پھر آگے دوسرے شہروں میں جانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر ملنا ہوتا ہے، تو میں انہیں کہوں نا کہ اچھا فون کر دیں ذرا گھر سے نکلتے ہوئے کہ آ رہے ہیں ہم لوگ، کہتے نہیں رہنے دو. پھر وہ اہتمام شروع کر دیں گے. بھائی اہتمام کریں گے تو جب ہم سر پہ ان کے پہنچ جائیں گے وہ تو انہوں نے پھر بھی کرنا ہے، اور وہ گھر والے کو اگر نہ کرے تو وہ کہتے آپ ذرا فون تو کر دیتے، آپ کے تو میاں بھی ساتھ تھے. ہر بندے کی ایک عزت ہوتی ہے. ہمارے کلچر میں ان باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے جو اسلام ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ باہر رہتے ہوئے یہ بھی بڑے گورے بن گئے، یہ بہت ماڈرن ہو گئے، حالانکہ یہ سراسر اسلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم کہ دوسروں کے گھروں میں کیوں اجازت لے کر جاؤ، تو اس کی چند حکمتیں نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم دوسروں کو بھی جواب دے سکیں کہ اسلام کے یہ سارے حکم کیا ہیں. پہلی بات ہے دوسروں کی آزادی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، ان کو تکلیف نہ دیں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ گھر میں سکون سے رہے. دوسری مسئلت اس میں کیا ہے کہ جو شخص کسی کے پاس گیا، آپ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کی اچھی عزت ہو، خاطر ہو، اگلا آپ کو ٹائم بھی دے. اب آپ کسی ایسے وقت میں چلے گئے جس وقت اگلا واقعی مجبور ہے. گھر میں آپ دیکھیے کہ ہر وقت انسان ایک تو اس سچویشن میں نہیں ہوتا کسی کو ملے. کوئی عورت ہے اس نے سر پہ مہندی لگائی ہوئی ہے، کوئی اپنے آپ کو سجا رہا ہے. بعض دفعہ گھر کی الماریاں الٹی رہتی ہیں، اب یہ صاف کر لیں اب وہ کر لیں. بعض دفعہ آپ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اب بیچ میں کوئی آ گیا، اب اس وقت کیا ہوتا ہے، کریں تو کیا کریں، چیزیں ادھر چھپاؤ، منہ دھو، اور پھر برے دل سے آپ ان کے بیٹھ کے کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے کی. خاک خوشی ہوئی، دل میں تو آ رہا ہے کہ بلیچ کریم ضائع ہو گئی جو ابھی تو لگائی تھی اور اب ان کے لیے منہ دھونا پڑا. اور اگر کوئی نوکر کھول دے اور آپ اندر نہ جائیں تو پھر 15 منٹ بعد جائیں تو کہیں گے اچھا جی آپ کو تمہارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی. تو آنے والے کو خاطر خواہ پروٹوکول نہیں ملے گا، یہ ایک دوسرا نقصان ہوگا. اس کے دل میں خیال آئے گا کہ بھائی میری عزت نہیں کی گئی. تیسری بات آپ دیکھیے کہ جو اس صورت کا تھیم ہے فواہش اور بے حیائی کے انسداد، اور وہ کیا کہ گھر میں چلے جائیں. آپ امیجن کریں نا، کوئی مرد ہے کسی کے گھر میں گیا، اجازت لی نہ لی چلا گیا، ابھی وہ اندر جا کے بیٹھا ہے گھر میں، بیگم ان کی اکیلی تھی، اوپر سے ان کے ہسبینڈ بھی آ گئے، کئی خطرے پیدا ہو سکتے. عبداللہ بن ابی نے تو کھلے عام حضرت عائشہ کو صحابی کے ساتھ آتا دیکھ کر طوفان کھڑا کر دیا، تو وہ شوہر کس غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا، یہ کیوں آیا، یہ کدھر آیا، کیسے آیا، چاہے وہ شوہر کا دوست ہی ہو. اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اکیلی عورت گھر میں شیطان کچھ بھی دل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے اس کو روک دیا. پھر اگلی بات ایک اور بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو گھر میں ہے آپس میں، ہو سکتا ہے لڑائی ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو میاں بیوی کا، کوئی پیسوں کا حساب کتاب ہو رہا ہو، کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ جب گھر میں انسان رہے تو ہر وقت جو دھڑکا لگا رہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اس سے گھر کا گھر ہونا خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں انسان کی آزادی ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے استذان کا حکم دے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب صحابیات آتی تھی تو اجازت لیتی تھی. اب اجازت کون کس سے لے؟ عورتیں بھی عورتوں سے اجازت لیں گی, مرد بھی مردوں سے اجازت لیں گے. فی زمانہ اس کو اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ذاتی کام کے یا دین کے کام یا دعوت کے کام پہ یا کسی بھی کام پہ کسی اپنی دوست کے گھر جاتے ہیں, سب سے پہلے کوشش کریں اس وقت جائیں جب ان کے گھر میں ان کے مرد نہ ہوں. مرد باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بالکل نہ ہو, کیونکہ ایک تو پرائیویسی اور پردے کی بات ہے, لیکن دوسرا یہ کہ مردوں کو پریشان نہیں رکھنا چاہیے. اب تمہاری دوست آ گئی ہے, اچھا یہ سہیلی آ گئی ہے, ابھی وہ دوسری گلی والی آ گئی ہے, یہ کیا کھیل ہے بھائی, یہ گھر ہے کہ ہوٹل ہے؟ اور مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی چائے بنی تھی یا پھر بن رہی ہے, جوس جا رہا ہے, پانی جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ کنجوس دل کا وہ کہے گا میری بیوی تو میرے پیسے اس طرح لٹاتی ہے. کوشش کریں اس وقت جائیں جب گھر میں مرد نہ ہو. چوائس تو ہے نا, بڑی بات نہیں, کوئی مجبوری, کوئی پہلے سے پلان تھا وہ اور بات ہے, ادروائز اس طرح نہیں جانا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ جب عورتوں میں بھی جائیں, یعنی آپ اپنی کسی دوست کے گھر جاتے ہیں, پورے شرح صدر کے ساتھ ان سے پوچھیں کیا یہ دن ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, میں آج نکل آ جاؤں گی, صبح نہیں آؤں گی, شام کو آ جاؤں گی, اٹس اوکے, چوائس موجود ہے تاکہ اگلا بھی آپ کو انجوائے کرے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو عموماً ہم اپنا تو بہت سوچ کے جاتے ہیں لیکن اس کا نہیں سوچتے. اب آپ رات 10 بجے اٹھے, بچوں کو لے کے چلے گئے, ہو سکتا ہے ان بیچاروں نے آج صرف کباب بنائے تھے, وہ ختم ہو گئے, کبھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور میرے گھر کھانے کے بعد آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے, میں آپ کو فریش ہی پکا کے کھلاؤں گی کیونکہ میرا تو کھانا نہیں بچتا, میں تو بناؤں گی وہی جو میں نے کھا لیا. اب آپ کہیں گے اچھا جی ہمیں دے کے انڈیا چڑھا لی, نہیں 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 جو ہے وہی لے آؤ, جو ہے وہی لے آؤ, بھائی کچھ بھی نہیں ہے کیا لائیں. یہ ہمارے معاشرے کے غم ہے. یہاں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جب رشتہ داریوں میں رہتے ہیں تو کس طرح جاتے آتے ہیں, لیکن جہاں بھی ہوں اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اجازت لے. اور یہی معاملات صحابیوں کا تھا, یہی صحابیات کا بھی تھا. ایک صحابی تھے, چند روایتیں سناتی ہوں جس سے بالکل آپ کو یہ مضمون کلیئر ہو جائے گا کہ صحابہ کے ساتھ بھی وہ سارے ہی حالات ہوتے تھے جو آج ہمارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ اس کو کیسے مینج کرتے تھے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عطا بن یسار. امام مالک نے اس کو موطا میں نقل کیا ہے حدیث کو, کہتے ہیں کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے سے پہلے بھی اجازت لیا کروں, یعنی گھر میں بس صرف میری ماں ہے تو کہیں استذان لوں؟ آپ نے فرمایا استذان کرو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں, یعنی ماں اور میں ایک ہی گھر میں, یہ بھی نہیں کہ میں کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر نہ جاؤ. اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں, کام کرتا ہوں ان کے, تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر نہ جاؤ, کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی ماں کو برہ نہ دیکھو؟ کبھی تم جاؤ کپڑے بدل رہی ہو, شاور لے رہی ہے, کنگھی کر رہی ہے, کہا یہ تو میں نہیں چاہتا. تو فرمایا اسی لیے استذان حاصل کرو کیونکہ کبھی کبھی گھر میں ضرورت کی وجہ سے ستر کھلے ہوتے ہیں, کئی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا ایسے معاملات ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ہم ایک کپل کی بات سے شروع کرتے ہیں, شوہر بیوی اکیلے رہتے ہیں, کیا صرف بیوی رہتی ہو تو کیا استذان کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس میں یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے, سنت طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آنے سے پہلے جب کافی دن بعد آتے, جیسے سفر سے آتے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ پہلے مسجد میں چلے جاتے, وہاں سے بچے کو بھیجتے اور کہا کہ وہ اتنی دیر میں گھر والے اب گھر کو صاف ستھرا کر لیں, تیار ذہنی طور پہ ہو جائیں, پھر آپ جاتے تھے, پہلے مسجد جاتے تھے آپ. یہ کتنا پیارا عمل تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں مرد جیسے گھروں میں آتے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ تھوڑی سی آہٹ پیدا کرے, کھنکھار دے, جیسے گھر میں بیل لگی ہوئی ہے تو باہر سے بیل کر دے. اب آج تو آپ کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آنی, منٹ منٹ کا تو ہمارا ٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے, اب کدھر پہنچ گیا, اب اس گلی کی نکڑ پہ ہوں, ایلنگ روڈ پہ پھنسا ہوں, وہ اب میں پپٹ کے آ گئے ہوں, اب میں فلانے کے آ گئے ہوں. ہماری تو مصیبتیں ہی ہیں, گاڑی بھی چلاتے ہوئے بھی ہم یہ کچھ کرتے ہیں, لیکن ہر دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. خوشی کیا رہے گی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, ایک جو انتظار کی خوشی ہے وہ کتنی پیاری ہے. صرف اس لیے بھی نہ فون کیا کریں کہ تھوڑے انتظار کرو, پتہ نہیں اب کدھر ہوں گے, اب کب آئیں گے, کیسے ہوں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر سے جو ملتا ہے انسان تو اس میں محبت بھی ہوتی ہے, اور اگر آخری وقت پہ بھی فون پہ ڈانٹ ہی رہے ہیں, وہ بھی لے آئیں وہ بھی کر لیں, تو ان کے گھر میں آنے کی آپ کو خوشی کیا ہونی ہے. اپنے ہسبینڈ کو اس طرح ویلکم کیا کریں جیسے کوئی آپ کا من پسند مہمان آیا, اور ایسا مہمان جو کبھی کبھی آتا ہے. کہاں ہمارے اندر یہ کلچر رہ گیا, فلموں میں تو دکھاتے ہیں, ہمارے گھروں میں کہاں شوہر کو روز اچھا ویلکم دیتے ہیں, وہ بچے بیچارے جا کے دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ پکڑو پکڑو یہ چیزیں, کھپائی لگی رہتی ہے ہمارے گھروں میں ہر وقت. میں نے تو جو دیکھا ہے ہر وقت کی بہت کم لگتا ہے کہ کوئی رومانٹک ماحول ہے کہ شوہر آئے اور بیوی پھول پکڑ کے کھڑی ہو. ہوئے کبھی کھڑے ہوئے؟ گوبھی کا ہی پھول پکڑا ہوگا میاں نے، وہی لے لیں گے، پکاؤ اس کو. یقین کریں ہم وہ نہیں جی رہے جو ہمیں جینا چاہیے، اسی لیے ہم پریشان ہیں. سچی جو بات ہے، دین کا کام کرنے والوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایسا رہنا چاہیے کہ جس سے ان کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہ آئے. تو اب یہ صحابی کا عمل سن لیجئے. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہیں کہ عبداللہ جب بھی کبھی باہر سے گھر آتے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے، تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند ہی نہ ہو، پاؤں کی آہٹ سے، کھنکار سے. اور آپ نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہوگا، نانے دادے کھانستے تھے، پھر لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑا دیا، گلا خراب ہے کیا. ہاں بھی ہے، کوئی آواز نکال دیں، آہٹ پیدا کر دیں، چابیوں کی چھنچن ہے. اور آپ یقین کریں کہ انسان تو قدموں سے پہچان جاتا ہے، گاڑی رکنے کی آواز سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ایک اچھے مینرز ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے. اسی طرح ابن جریج نے حضرت عطا سے پوچھا کہ ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استحضان ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ فرض تو نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے. اب اجازت لی کیسے جائے، اس کا مسنون طریقہ سن لیجئے، کیونکہ دو لفظ ہیں آیت میں ہمارے سامنے، حتی تستانسو وتسلمو الی اہلھا. دیکھا جائے تو اس میں سلام کا لفظ پیچھے ہے اور انس کا لفظ پہلے ہے، لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جا کر آپ وہاں سلام کریں گے. سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم. اور ظاہر ہے آپ کی آواز کو بھی کوئی پہچان لیتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کبھی کبھی جانے والے لوگوں میں سے ہیں تو آپ نام لے لیجئے، اپنا نام بولیں. ٹھیک ہے، ادب المفرد کتاب امام بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ سے اس میں روایت ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے استذان حاصل کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا. ابو داؤد کی روایت میں بنی عامر کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اذان کیا، باہر سے کہا الج، کیا میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں گھس جاؤں. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھاؤ. غلام کو بھیجا، پھر باہر گئے اور کہا، یوں کہے، السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. ابھی خادم باہر ہی نہیں گیا تھا، اس شخص نے خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ سن لیے جو خادم کو سکھا رہے تھے. تو اس نے پھر باہر سے کہا کہ السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیہقی کی روایت ہے جابر سے، کہ جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو. ٹھیک ہے، تو سلام کر کے پھر کہیں گے کہ آؤں نہ آؤں، تین دفعہ تک سلام کیا جائے گا. السلام علیکم، تھوڑا سا نوک کر دیں، کوئی نہیں بولا، تھوڑی دیر بعد پھر السلام علیکم. پھر اس کے بعد ایک صحابی کے گھر اللہ کے نبی گئے اور آپ نے ان کو پہلے سلام کیا، دروازہ نہیں کھلا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کیا، پھر تیسری بار کیا تو فوراً اس نے دروازہ کھول دیا. تو گھر تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، شاید وہ دروازے کے اندر ہی کمرے میں تھے. تو آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ پہ تم نے کیوں نہیں کھول دیا؟ کہا میں آپ کے سلام کا جواب اندر دے رہا تھا، اگر میں پہلی دفعہ میں ہی دروازہ کھول دیتا تو آپ اس کے دوسرے اور تیسرے سلام کی برکت سے محروم ہو جاتا، اور یہ مجھے پتا تھا کہ آپ تین دفعہ سلام کیے بغیر نہیں جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا نیکیوں کے ڈھونڈنے والے، کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لے لیتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کے لفظ جو ہیں وہ بولنے چاہیے. اور اس میں طریقہ کوئی بھی ہو، حدیث میں ویسے بھی آتا ہے سلام قبل الکلام. اپنا لوگو بنا لیجئے اپنی گھر میں بولنے کی بات، جب بھی ملیں، ایک کمرے سے دوسرے میں ہیں، صبح اٹھ کے آتے ہیں، السلام علیکم. کلام سلام سے پہلے کریں نہ، اگلا بندہ اگر کر لے جواب ہی نہ دے، وہ کہے گا کیا ہوا، پھر یاد آئے گا کہ آپ نے سلام نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح اٹھتے ہیں، دیکھیں السلام علیکم. بعض لوگ بچے کو کہتے تم سلام کرو، پھر وہ بچے شرما کے نہیں کرتے، پھر ہم کہتے دیکھو کتنا خراب ہے، سلام نہیں کرتا. سکھانا ہے تو خود سلام کیجیے، بہترین طریقے سے سلام کریں.